بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم عجل لی ولی اکل فرج۔ ناظرین کرام، آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائیں۔ پیام رحمان، اور اس میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ اور آج کا جو سورہ، جیسا کہ آپ سب واقفیت رکھتے ہیں، سورہ کافرون، جس پر گفتگو کرنے کے لیے آج اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں مولانا عباس مہدی صاحب حسنی، جو اس موضوع پر انشاءاللہ گفتگو فرمائیں گے۔ اس سے پہلے کہ مولانا کو آپ کے روبرو کروں اور مولانا آپ سے ہم کلام ہوں، آئیے ہم سب مل کر سورہ کافرون کی تلاوت سے مستفیض ہوتے ہیں۔ پھر سے ایک مرتبہ آپ کا استقبال ہے، اور اب بغیر کسی تعطل کے ہم چلتے ہیں مولانا خدمت میں اور مولانا سے اس حوالے سے گفتگو جاری رکھیں گے۔ مولانا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
پیام رحمان میں، جیسا کہ آپ ہیں اور آپ کا استقبال ہے، ہم سب کی طرف سے آپ کا تہ دل سے اور پرجوش طریقے سے آپ کا استقبال کرتے ہیں۔
شکریہ۔
سورہ کافرون، جیسا کہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے بغیر مقصد و بغیر ہدف کے، وہ چیز نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا سورہ کافرون جو کہ اتنی با اہمیت اور پرادی سورہ ہے ہماری زندگی کے لیے، لہٰذا میں آپ سے سب سے پہلا سوال یہ ہے ہماری آپ کی خدمت میں کہ اس سورہ کی فضیلت کے حوالے سے اگر آپ ہمارے ناظرین کے سامنے کچھ روشنی ڈالنا چاہیں تو جی، ہم لوگ شکر گزار ہوں گے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لاہلہ والصلاۃ علی اہلہ۔ میں بھی آپ کی خدمت میں اسی طرح سے پیام رحمان کے معزز و محترم ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک بار پھر توفیق دی کہ میں قرآن کی بارگاہ میں حاضر ہو سکوں، اور جو توفیق اللہ نے اس حوالے سے دی ہے، کچھ مطالب جو ہے وہ ناظرین کی خدمت میں میں پیش کر سکوں۔ میں چاہوں گا کہ سورہ کی فضیلت بیان کرنے سے پہلے امام حسین علیہ السلام کا قول قرآن مجید کے حوالے سے، اور اس کی اہمیت اور اس کی محبوبیت کے حوالے سے بیان کروں۔ آپ فرماتے ہیں شب عاشور، یہ آپ کا جملہ ہے، کہ انی احب الصلاۃ و تلاوت کتاب ہی و دعا والاستغفار، کہ میں حسین وہ ہوں کہ جسے نماز محبوب ہے۔ البتہ اس سے پہلے عرض کروں کہ خود امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ احب اللہ من احب حسینہ و ابغض اللہ من ابغض حسینہ، کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور جو حسین سے بغض رکھتا ہے اللہ اس سے بغض رکھتا ہے۔ یعنی اگر کسی کو محبوب خدا بننا ہے تو اسے چاہیے کہ حسین کو اپنا
محبت کرے، جی
محبت کرے، محبوب بنائے۔ اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ حسین ہمارے محبوب ہیں، یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان انسان ہو اور حسین سے محبت نہ کرے، مسلمان مسلمان ہو اور وہ حسین سے محبت نہ کرے۔ لیکن ہم حسین سے محبت جو کرتے ہیں، اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حسین ہمارے محبوب ہیں، تو اب جو چیز حسین کو محبوب ہے وہ چیز ہمیں محبوب ہونا چاہیے۔ تو خود قرآن مجید کے حوالے سے جو میں نے آپ کا ارشاد نقل کیا، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ نے ایک رات کی مہلت کربلا ملی ہے عبادت کے لیے، تو اس میں فرماتے ہیں جاؤ اور جا کے عمر سعد سے کہہ دو کہ حسین کو نماز محبوب ہے، حسین کو قرآن اللہ کی جو کتاب ہے اس کی تلاوت محبوب ہے، دعا اور استغفار محبوب ہے۔ یعنی ایک رات کی مہلت صرف اس لیے لی جاتی ہے تاکہ نماز ادا کی جا سکے اور اللہ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کی جا سکے۔ تلاوت صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے، بلکہ ظاہر سی بات ہے کہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں قرآن مجید کا دیکھنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے، اور پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن مجید میں غور و فکر کرنا بھی عبادت ہے۔ غور و فکر جب انسان کرتا ہے قرآن مجید میں، تو پھر قرآن مجید کے جو مطالب ہیں اور جو پیغام ہے اس کی طرف انسان متوجہ ہوتا ہے۔ اسی لیے دوسری جگہ پہ خود امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کلام اللہ تعالیٰ علی اربعۃ اشیاء، یہ اللہ کا جو کلام ہے قرآن مجید، یہ چار چیزوں پر ہیں، اس کے چار طبقے ہیں، اس کے چار اسٹیجز ہیں۔ اور فرماتے ہیں فالعبارۃ للعوام، عبارت جو ہے، متن جو ہے عبارت کا، جو ٹیکسٹ ہے، جو عبارت ہے، وہ عوام کے لیے ہے۔ والاشار للخواص، اور جو اس میں اشارات پائے جاتے ہیں وہ خاص لوگوں کے لیے ہیں، وہ پڑھے لکھوں کے لیے، جو عوام سے بلند درجے پر ہیں۔ پھر فرماتے ہیں، پتہ مفصل حدیث میں اس کو اشار خالی مختصر کر کے عرض کرنا چاہتا ہوں، بھی فرماتے ہیں کہ اس میں جو لطائف ہیں، جو لطیف گفتگو ہے، جو باریکیاں ہیں، وہ اولیاء کے لیے، جو اولیاء خدا ہیں، جو خدا رسیدہ بنتے ہیں، کہ جو عارف باللہ ہیں، ان کے لیے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں والحقائق للانبیاء، اور جو قرآن مجید میں جو حقیقتیں پنہاں ہیں، جو آیات میں، وہ انبیاء کے لیے ہیں، ائمہ علیہ السلام کے لیے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے لیے،
یعنی ہر ایک کے مراتب امام نے یہاں پر بیان کیے.
یعنی امام فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ قرآن مجید ہر ایک سمجھ سکتا ہے قرآن مجید کو پڑھ کے. اب یہ کہ انسان کے اندر جتنی استعداد ہے، جتنی نالج ہے، جتنا علم ہے، جتنی اس کے اندر کیپیسٹی ہے، جتنی انسان کے اندر ظرفیت ہے، اس ظرفیت کے لحاظ سے. لہٰذا ہی ان لوگوں کی بات خود امام کی بات سے رد ہو جاتی ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن مجید سمجھ نہیں سکتے ہیں، صرف جو ہے ائمہ سمجھ سکتے ہیں، ہمیں بس حدیثوں پہ عمل کرنا چاہیے یا بس جو ہے وہ علماء جو کہہ دیں اس پہ عمل کرنا چاہیے، اور علماء بھی جو حدیث سے بیان کریں، کیونکہ حدیث ہم سمجھ سکتے ہیں، اللہ کی بات ہم سمجھ نہیں سکتے. امام ہی بتانا چاہتے ہیں کہ اس میں نہیں، سب سمجھ سکتے ہیں لیکن اپنی اپنی ظرفیت کے اعتبار سے. جو عام لوگ ہیں، جو پبلک ہے، جو عوام، جو کم پڑھے لکھے ہیں، وہ ظاہری باتوں کو قرآن مجید کی سمجھ سکتے ہیں، اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں زیادہ اس سے، وہ لوگ جو ہے وہ اس کے
اشاروں
کو سمجھ سکتے ہیں. اور جو اولیاء ہیں، ائمہ ہیں، انبیاء علیہ السلام، وہ اس سے بڑھ کے جو، کیونکہ قرآن کے بواتین ہیں، قرآن میں 70 بطن ہیں، اور قرآن مجید کے معنوں متعلق ہر انسان اپنی ظرفیت کے لحاظ سے سمجھ سکتا ہے. اسے خود قرآن مجید نے کہا ہے، افلا تتبرون القرآن، کیا یہ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے؟ یعنی قرآن خود قرآن میں اپنے اندر جو ہے غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے. تو اگر قرآن اپنے اندر غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یعنی اگر انسان سمجھ نہ سکتا قرآن، تو قرآن کیوں کہتا ہے کہ میرے بارے میں غور و فکر کرو؟ غور و فکر کیوں کرے؟ تاکہ اس سے جو پیغام ملے، اس سے جو میسج ملے، جو اسے سرمشق ملے، جو اسے ہدایت ملے، اسے اپنی زندگی میں انسان اپلائی کرے، اسے اپنائے، اور اپنانے کے بعد دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی کو سعادت میں بنا سکے.
بس وہ صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنی ہے تاکہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں.
تو ہر انسان اپنی ظرفیت کے لحاظ سے پہنچ سکتا ہے. یہ تو تھی، کیونکہ ایام عزا چل رہے ہیں، اس کے لحاظ سے میں آپ کی خدمت اسی طرح سے محترم ناظرین کی خدمت میں تسلیت و تعزیت عرض کرتا ہوں. میں نے چاہا کہ امام حسین علیہ السلام، البتہ یہ مفصل گفتگو ہے کہ امام کا قرآن سے رابطہ کیا ہے، اس کی اہمیت آپ نے کس طرح بتائی ہے، اور خود آپ کی سیرت میں خود قرآن مجید کی کتنی جلوہ نمائی تھی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر لمحے پر یعنی امام حسین علیہ السلام قرآن مجسم ہیں.
جی،
آپ کی سیرت کا ہر لمحہ جو ہے وہ قرآن کے سائے میں بسر ہو رہا ہے. ایک الگ موضوع ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ابھی ہمارے گفتگو سلسلے میں نہیں ہے، تو میں چاہ رہا تھا کہ اشارہ کروں کہ امام کے نزدیک قرآن کتنا محبوب ہے. تو یوں ہمارے لیے درس یہ ہے کہ ہم بھی قرآن کو اپنا محبوب بنائیں، قرآن سے مانوس ہو. یہ پروگرام بھی اسی لیے ہے، یہ تو بس ایک طرح سے ایک جھلک ہوتی ہے کہ ایک جسے کہ اسٹارٹ ہوتا ہے، کہ اشارہ ہوتا ہے کہ بیان کر دیے جاتے ہیں سوروں کا تعارف، ورنہ ہر ناظرین میں سے ہر ایک کو، بلکہ ہر مسلمان کو کہ جہاں تک ہماری بات پہنچ رہی ہے، جو اس پروگرام کو دیکھتے ہیں یا جو قرآن مجید جن کے گھروں میں ہیں، انہیں چاہیے روزانہ ایک آیت سے ہی وہ پڑھیں، تلاوت کریں، سمجھیں، اور اس میں دیکھیں کہ ان کے لیے اللہ نے کیا فرمایا ہے، اور اللہ ان سے اس آیت میں کیا مطالبہ کر رہا ہے اور کیا میسج دینا چاہتا ہے. اب آتے ہیں اپنی جو آج کی اصل گفتگو ہے کہ خود اس سورے کی تلاوت کی فضیلت کیا ہے، سورہ کافرون، اس کا فائدہ کیا ہے. اس حوالے سے جب میں نے احادیث شریفہ پر نظر کی تو میں نے دیکھا کہ متعدد روایات ہیں کہ جو اس سورے کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کرتی ہیں، جس میں سے ایک حدیث خود نبی کرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ فرماتے ہیں کہ من قرأ قل یا ایھا الکافرون فإنه کما قرأ ربع القرآن، کہ جس نے قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت کی اس نے گویا 1/4 1/4 قرآن کی تلاوت کی اس نے.
سبحان اللہ.
جی، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اور اس کے فوائد کی طرف اشارہ کرتے ہیں، وتباعدت عنہ مردت الشیطان، جو سرکش شیطان ہے وہ اس سے دور رہیں گے، وبرأ من الشرک، یہ انسان شرک سے دور رہے گا، ویعافی من الفزع الاکبر، اور جو قیامت جو فزع اکبر ہے، جو بہت ہی خوف اور ڈر کا دن ہے، بہت بڑے خوف اور ڈر کا، اس دن کے شر اور خوف سے جو ہے محفوظ رہے گا.
یعنی اس روایت میں تقریباً ہر جنبے زندگی کو بیان کیا گیا ہے.
جی، بیان کیا گیا ہے. البتہ اس کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں کیوں کہا گیا ہے کہ سورہ کافرون کا پڑھنا 1/4 قرآن پڑھنے کے برابر ہے. اس لیے کہ جب ہم غور کرتے ہیں قرآن آیت میں، ہم دیکھتے ہیں کہ 1/4 قرآن مجید وہ ہے کہ جس میں توحید کی گفتگو ہے، اور کفر اور شرک سے دور رہنے کی گفتگو ہے، اور سورہ کافرون جو ہے وہ کفر اور شرک سے مقابلے کا ایک نچوڑ کے طور پہ اس کو بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، پروردگار متعال نے سورہ کافرون کے اس کے طور پہ. تو لہٰذا اس इसको जब इंसान तिलावत करता है तो देखता है कि हमें अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे मुतवज्जे रहना कि हमारी ज़िंदगी मुवाहिदाना है कि नहीं, हम कहीं ऐसा तो नहीं कि शिर्क में मुबतला हो रहे हों, तो इसके तरफ परवरदिगार। इसीलिए फिर कहा कि सरकश शैतान के शर से महफूज रहता है, क्यों? इसलिए कि शैतान मुख्तलिफ हरबे अपनाता है इंसान को बहकाने के,
तौहीद से दूर करने के लिए।
जी, तौहीद से। उसमें वही मैं आपकी बात की तायद करना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा उसका हरबा यह है कि एक मुवाहिद मुसलमान को वो शिर्क में मुबतला करे। अलबत्ता मुमकिन है कि इंसान नमाज पढ़ रहा हो, रोज़ा रख रहा हो, और जो शिर्क जली है जिसे कहते हैं, जो ज़ाहरी वाज़े शिर्क है जिसे कहते हैं कि अल्लाह का शरीक करार देना किसी को, अल्लाह के साथ किसी और को खुदा मानना, किसी और को माबूद, मुमकिन उसमें मुबतला ना हो, लेकिन वो कम अज़ कम शिर्क खफ़ी में मुबतला करता है, रियाकारी में, शो में। मसलन एक इंसान बहुत मुवाहिद है, सब नमाज रोज़ा सब कुछ सब अच्छे काम करता है, मगर उसके अंदर ये जज्बा पैदा हो जाता है कि किसी न किसी तरह लोग मेरे अमाल को देखें, मेरे इबादत को देखें और उसकी तारीफ़ करें। तो इसलिए कहा कि शैतान जो है उसके शर से महफूज रहता है, इसका एक अहम फ़ायदा ये। उसके बाद जो है वो और भी इसके फवायद रवायात में जिक्र किए गए, जिसमें एक फ़ायदा ये बयान किया कि एक शख्स आता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और आके कहता है कि ये बताइए कि मैं जब सोना चाहता हूँ तो सोते वक्त मैं क्या पढ़ा करूँ। मैं बहुत इस सिलसिले में वाकई मुझे ताज्जुब है जब मैंने रवायत को देखा कि जो गुज़िश्ते जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के मुसलमान थे उन्हें कितना फ़िक्र ये होती थी कि उनका हर लम्हा जो है वो इस्लाम के मुताबिक बसर हो,
इताअत खुदा में गुजरे उनका
गुजरे। इसलिए सवाल कर रहे हैं, वन आदमी क्या भी सोते वक्त ठीक ठीक है, थका हारा है, सो गया, कोई मसला नहीं, लेकिन आके पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि बताइए मुझे, मैं सोना चाहता हूँ तो उस वक्त मैं क्या पढ़ा करूँ, किस चीज़ की तिलावत किया करूँ। हमारा आपका आलम ये होता है, अलबत्ता मैं ख़ुद को कहूँ कि हम जो है वो जहाँ के ऊपर हमारा फ़ायदा देखता है वहाँ हम शरीयत के किस पीछे नहीं जाते हैं कि पूछें कि शरीयत क्या कहती, जहाँ देखते हैं हमारा नुकसान हो रहा है वहाँ जाके पूछते हैं ताकि हम अपने को उस नुकसान से बचा सकें। जबकि ये आयत, ये रिवायत जो है वो, या कुरान मजीद की और आयत भी, इनका मुतालबा हमसे ये कि हमारा हर लम्हा जो है वो इस्लाम और शरीयत के मुताबिक बसर होना चाहिए। यानी ये देखना चाहिए, ऐसा तो नहीं कि कहीं हम जो है वो मासीयत खुदा में जो है मुब्तला हो रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जो है वो तौहीद के ख़िलाफ़ कोई अमल अंजाम दे रहे हैं। खैर, तो आगे सवाल करते हुए बताइए कि जब मैं सोना चाहता हूँ तो सोने से पहले क्या पढ़ा करूँ। तो आपने उसको तालीम फरमाया कि तुम्हें जब सोना हो तो सोते वक्त तुम कुल या अय्युहल काफिरून की तिलावत किया करो। उसका फिर फ़ायदा भी बयान कर फरमाया कि फ़इन्नहा बराअतुम मिनश्शिर्क, इसका फ़ायदा ये होगा कि तुम शिर्क से बरी रहो।
जी,
यानी क्या? यानी ये कि जहाँ तुम्हारा पूरा दिन जो है मुवाहिदाना गुजरे, वहीं रात भी जो है वो तौहीद के साए में गुजरे।
सुभान अल्लाह।
शिर्क के से दूर रहो तुम। ज़ाहिर सी बात है कि सोने में तो इंसान को इख्तियार रहता नहीं, लेकिन इस सूरह इसलिए पढ़ो कि तुम्हें शिर्क का कहीं वहमो गुमान भी जो है
तसव्वुरात और तखय्युलात की दुनिया में भी तुम मुशरिक ना करार पाओ,
मुशरिक जो है वो ना बनने पाओ।
जी,
इसी तरह से हुजूर ने और भी उसके फ़ायदे बनाए। मसलन कहा कि अगर तुम सफ़र पर ना जाना चाहते हो, जुबैर बिन मुतइम से रवायत है कि कहते हैं कि अगर तुम सफ़र पर जाना चाहते हो तो क्या ये चाहते हो कि तुम्हारे साथ कोई अच्छा साथी रहे, कोई बेहतरीन जो है वो हम सफ़र रहे, तोशे रहा के लिहाज से, ज़्यादा सफ़र के लिहाज से। कहा क्यों नहीं या रसूल, नाम या रसूल अल्लाह, भी अभी अंता वो उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर फैदा हूँ, मैं क्यों नहीं चाहूँगा कि मेरे साथ जो है वो अच्छा हम सफ़र हो। तो उसके बाद आपने फरमाया कि अगर तुम इन पांच सूरों की तिलावत कर दिया करो, जिसमें फरमाया कि कुल या अय्युहल काफिरून है, इज़ा जा नसरुल्लाह है, कुल हुवल्लाहु अहद है, कुल औज़ु बिरब्बिन नास है, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, इनकी तिलावत कर लो, तुम्हारा सफ़र बहुत ही मुतमईन गुजरेगा और बहुत ही अच्छी तरह से तुम्हारा सफ़र जो है वो। लेकिन उस पर यह भी ताकीद कि अब इन पांच सूरों की तिलावत करना तो वफ्ततह बे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वफ्ततह क़िराअत का बिस्मिल्लाह ज़रूर कहना इनके शुरू में, यानी बताना चाहते हैं कि सूरह के शुरू में बिस्मिल्लाह ज़रूर होनी चाहिए।
जी,
और ये इशारा इस बात करते हैं कि शायद मैं जहाँ तक इससे इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जुज है बिस्मिल्लाह, यानी ऐसा ना बिस्मिल्लाह भूल जाओ, क्योंकि बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से, ऐसी बात है कि कोई भी काम सूरह भी हो तो अल्लाह के नाम से शुरू होना चाहिए और ये जुज़ है। आखिर रिवायत पढ़ूँ मैं इसके सिलसिले में ताकि जो है वो और दूसरी गुफ्तगू जो उस पर भी कुछ रोशनी डाली जा सके। आपके फर्जंद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, आप फरमाते हैं कि इसके वाकई इस नतीजा निकलता है कि कितना फ़ायदा है एक सूरह के पढ़ने में। अलबत्ता बारह इसका यादावरी इसकी की गई है कि پڑھنا صرف جو ہے وہ معیار نہیں، ٹھیک پڑھنے کا ثواب ہے، پڑھنے کی فضیلت ہے، لیکن پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو اس میں میسج ہے، جو اس میں پیغام ہے، اس کی طرف بھی توجہ ہونا چاہیے.
جیسا کہ آپ نے ابھی شروع میں کہا کہ اس کے اوپر غور کرنا چاہیے انسان،
غور کرنا چاہیے، توجہ ہونا چاہیے، تبھی صحیح معنوں میں جو ہے وہ اس کے ہم دنیاوی اور اخراوی جو فوائد ہیں سورہ کے ہم اسے حاصل کر سکتے ہیں. اس میں جو میں حدیث شریف بیان کرنے جا رہا ہوں، اس میں آپ نے فرمایا کہ ایک انسان اگر چاہتا ہے اس کی زندگی سعادت مند ہو، اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ شہید دنیا سے اٹھے اور شہید مشہور ہو، تو اسے چاہیے کہ قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ کی تلاوت فرمائے. فرماتے ہیں کہ من قرأ قل یا ایھا الکافرون وقل ھو اللہ احد فی فریضۃ من الفرائض، اپنی کسی بھی واجب نماز میں
جی
قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد، دونوں کا محور توحید ہے.
جی
قل یا ایھا الکافرون کا محور بھی اور قل ھو اللہ احد بھی، جو ایک مختصر آیتوں میں پروردگار نے اپنی پوری توحید کو سمیٹ کے بیان کر دیا ہے. فرماتے ہیں کہ اس کے فائدہ کیا ہوگا، غفر اللہ لہ، اللہ اس کو معاف کر دے گا جو اس کی تلاوت کر رہا ہے، ولی والدہ، اس کے والدین کی بخشش کر دے گا، اس کے بعد وہ انکان شقیاً محیا من دیوان نلشقیا، اگر یہ بدبخت ہوگا خدا نخواستہ، اگر یہ جہنمیوں میں سے ہوگا، بدبخت ہوگا، تو اللہ جو اشقیا کا جو دیوان ہے، جو دفتر ہے، اس سے اس کو محو کر دے گا، اس کے نام کو مٹا دے گا. وہ اسبت فی دیوان السعدا، اور اس کا نام جو ہے وہ جو سعدا، جو سعادت مند لوگوں کا دیوان ہے، جو دفتر ہے، اس میں اس کا نام کو درج کر دے گا. اس کے بعد فرماتے ہیں، اب یہاں کے اوپر اس کی اہمیت اور واضح ہو جائے، وہ احیاء اللہ سعیدہ، اور اللہ اس کو سعادت مند زندگی عطا کرے گا.
جی
جس کی تلاش میں ہر مسلمان ہے کہ سعادت مند زندگی ہو. وہ اماتہ شہیدہ، جب وہ دنیا سے جائے گا تو شہید ہوگا،
یعنی اس کی موت عام موت نہ بلکہ شہادت
کی شہادت ہوگی، موت ہوگی. اور بعثہ شہیدہ، اور جب مبعوث ہوگا آخرت میں تو شہید ہوگا. ظاہر سی بات ہے کہ پھر شہید کے، اگر آدمی جاننا چاہتا ہے کہ کیا فضیلت ہے واقعی ان سورے کی، تو اسے دیکھنا چاہیے کہ شہادت اور شہید کا کیا مرتبہ ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، تب اسے اندازہ ہوگا کہ اس سورے کی کتنی اہمیت ہے، کتنی فضیلت ہے، تب اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے.
جی ہاں، بہرحال یہ فضیلتوں کے حوالے سے، اور بہرحال مجھے اور میرے ناظرین کو اور آپ کے ناظرین کو پوری طریقے سے استفادہ کرنے کا موقع ملے گا. دوسرا سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ بہرحال اتنی بافضیلت یہ جو سورہ ہے، اور جو ہماری زندگی کے لیے اتنا اہمیت رکھتا ہے. انشاءاللہ اگلا سوال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، لیکن چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین، ابھی ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، مگر ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. پھر سے ایک مرتبہ آپ کا استقبال ہے، اور آپ کے سامنے گفتگو چل رہی ہے سورہ کافرون کے حوالے سے. لہذا مولانا، آپ کا پھر سے ایک مرتبہ استقبال ہے، اور جیسا کہ آپ نے فضیلت کے حوالے سے آپ نے ناظرین کے سامنے جو اپنی تحقیقات پیش کی، دوسرا سوال جو فضیلت کے بعد کا اہم سوال ہو سکتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی سورہ کے حوالے سے دو طریقے سے بات کی جا سکتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ شان نزول کیا ہے، دوسرا اس کے نزول ہونے کا، اس کے نازل کرنے کا پروردگار کا مقصد کیا تھا. لہذا میں آپ سے چاہوں گا کہ ان جو ایک سوال میں دو سوال اکٹھا ہیں، اس کے حوالے سے آپ ناظرین کے سامنے اپنی تحقیقات پیش کریں.
جی، شاہ نزول کے حوالے سے جو روایات میں نے دیکھی، جو بیان ہوئی، اس میں ملتا ہے کہ یہ سورہ کفار قریش کے سلسلے میں، یعنی ان کی اس بات کو رد کرنے کے سلسلے میں نازل ہوا کہ جو وہ تقاضا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر رہے تھے، کہ جن میں ولید بن مغیرہ کا نام ہے، عاص بن وائل کا نام ہے، حارث بن قیس کا نام، اس طرح جو سردار تھے کفار قریش کے، وہ آئے، اور آنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ، کہا کہ حضور، کہ ان سے آگے کہتے ہیں کہ اے محمد، ایسا ہے کہ آپ جو کہو ہم تم کو ہم دیں گے، اگر عورت چاہیے عورت دیں گے، پیسہ چاہیے پیسہ دیں گے، جتنی دولت اور جو امتیازات ہمارے پاس ہیں وہ ہم تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں، شرط یہ ہے کہ اب تم ہمارے دین کو مان لو، ہم تمہارے دین کو مان لیں، ایک سال ہم جو ہے وہ تمہارے دین کی عبادت کریں، ایک سال جو ہے وہ تم ہمارے دین کی،
ایک طریقے کا سمجھوتا لے کر،
ہاں ایک طرح سے کمپرومائز جسے کہتے ہیں، سمجھوتا کہ ہم کر لیتے ہیں، اور اس طرح سے جو ہے وہ ہم جو ہمارا دین اپناؤ گے اس سے تم کو فائدہ ملے گا، اور ہم تمہارا دین اپنائیں گے تو اس سے تم کو فائدہ ملے گا، اور ایسا کرو کہ کم سے کم ہمارے جو بت ہیں، جو ہمارے خدا ہیں، بھائی ہم تمہارے خدا کی عبادت کریں گے، تم ہمارے خداؤں کی عبادت کرو، تم ہمارے خداؤں سے متبرک ہو، ان سے توسل کرو، ہم تمہارے خداؤں سے توسل کریں گے. تو ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ اس وقت اقلیت میں مسلمان تھے، اور بہت زیادہ پریشر تھا کفار کا، تو بات نہیں مانی ان کی، اور یہاں تک ملتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا ہے کہ تھوڑا بہت ہی صحیح، آ کے ہمارے خداؤں سے آپ تم توسل کر لیا کرو. تو کہتے ہیں کہ ایسا ہے کہ میں سلسلے میں اپنے خدا کے فرمان کا منتظر ہوں, میرا خدا کیا کہتا ہے. جب دیکھا بہت وہ فشار ہے, بہت دباؤ ہے اور لوگ نہیں مان رہے ہیں, تو اپنا جو ہے وہ اپنے اس امر کو خدا کے حوالے کر دیا. تو ملتا ہے کہ اس وقت کہ جب وہ پوری طرح فشار لا رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ وہ ان کے دین کو مان لیں, ان کے خداؤں کی عبادت کرنے لگے, ان کے خداؤں سے جو ہے وہ تمسک اختیار کریں, توسل اختیار کریں, ملتا ہے کہ یہ سورہ نازل ہوا, قل یا ایھا الکافرون, کہ آپ کہہ دیجئے کافروں سے کہ جو ہے وہ نہ ہم تمہارے جو تم جس کی تم عبادت کرتے ہو ہم نہ اس کی عبادت کریں گے نہ تم اس کی عبادت کرو. پورا سورہ جو انشاءاللہ بعد میں اس کی جی تفصیل پیش کی جائے گی. تو ملتا ہے کہ اس سورے کو آپ نے اب نازل ہوا اور آپ جو ہے وہ جاتے ہیں کفار قریش کے بعد, وہ مسجد الحرام میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں کے اوپر جا کے ان کے سامنے اس کی تلاوت کرتے ہیں. جب اس کی تلاوت کرتے ہیں ملتا ہے کہ وہ کافی ناراض ہوتے ہیں, کافی مایوس ہوتے ہیں کہ یہ انہوں نے کیا تلاوت کی اور کیا کہ ہمیں کیا خواہش تھی ہماری, کیا ہمیں امید تھی, اور انہوں نے ہماری تمام امیدوں کے اوپر جو ہے وہ پانی پھیر دیا.
جی ہاں, ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں وہ یہ امید رکھتے رہے ہوں گے کہ ابھی پیغمبر شاید ہماری بات کو مان لیں گے.
جی جی ہاں, یہ ان کو پوری امید تھی کہ مان لیں گے ہمارے, اور اس طرح سے جو ہے وہ, لیکن یہ سورہ کو پیش کر کے آپ نے کہا کہ ان کی تمام باطل جو ان کے تقاضے تھے اس کو رد کیا. اور یہاں سے ایک میں اپنے لیے اور اپنے ناظرین کے لیے, ہم سب کے لیے ایک میسج و پیغام ہے کہ دنیا میں جتنی بھی باطل طاقتیں ہیں, جتنی بھی جو ہے وہ باطل قوتیں ہیں, جتنی بھی جو ہے وہ باطل ادیان ہیں, اور ان کا تقاضا جو ہے وہ ہم سے مسلمانوں سے, ظاہر سی بات ہے کہ پہلے تو ڈائریکٹلی وہ تقاضا کرتے تھے, بلا واسطہ ان کا تقاضا ہوتا تھا کہ دین کو یا چھوڑ دیجئے یا کم سے کم ایک سال ہمارے دین کو مانیے, ایک اور ایک سال ہم آپ کے دین کو مانیں. لیکن آج جو شکل بدل گئی ہے ان تقاضوں کی, آج جو ہے وہ اس کا جسے کہہ دیا جائے کہ روپ اور اس کا رنگ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے. پہلے زمانے میں دوسری شکل تھی, اب یہ شکل ہو گئی ہے کہ اب میڈیا, ملٹی میڈیا, فیشن, ماڈرنٹی, لباس, ان سب کے ذریعے جو ہے ٹی وی چینلوں کے ذریعے, جو ہے وہ سیٹیلائٹ کے ذریعے, ان سب کے ذریعے ہمارے ہم سے یہ تقاضا, ظاہر سی بات ہے کہ یہ تقاضا ڈائریکٹ نہیں ہے, ان سب چیزوں کی آڑ میں ہے, ان سب چیزوں کی پشت پردہ ہے کہ وہ ہم سے یہ تقاضا کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے جو ان کا دین ہے ان کے دین کو اختیار کریں. اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ جیسا ہم لباس پہنتے ہیں ویسا آپ لباس پہنیں, جیسے ہمارے گھر کی عورتیں رہتی ہیں ویسے آپ کے گھر کی عورتیں رہیں, جیسے جو ہے وہ ہم جس طرح سے عبادت کرتے ہیں جو ہے وہ, جیسے ہفتے میں ایک دن جا کے مثلاً عبادت کر لی ویسے تم بھی جو ہے بس جو ہے وہ, یا مثلاً دین جو ہے بس یہ گھر کے اندر کی چیز ہے, باہر اور اجتماع سے اس کا تو کوئی تعلق نہیں, بس جو ہے وہ گھر میں عبادت کر لو, گھر میں خدا کی بات کرو, باہر جو ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں دین کی بات ہو خدا کی بات ہو, ایسا مطلب اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. تو اب یہاں پہ بہت ہوشیاری کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھر میں جو ٹی وی چینلز یا جو پروگرام جو سیریلس دیکھتے ہیں, تو ہمیں متوجہ رہنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں کہ ہم اس کے ذریعے جو ہے وہ ہمیں ہماری توحید سے دور کیا جا رہا ہے,
ہماری نسلوں کے اوپر اس کا اثر ہو سکتا ہے.
ہاں, کہیں ایسا نہیں کہ ہمیں جو ہے وہ عبادت خدا سے اس کے ذریعے جو ہے وہ غافل کیا جا رہا ہے. وہ بہت اچھی اپنی بات کہی کہ ایسا تو نہیں کہ ہماری نسلوں کو جو ہے وہ ہم سے چھینا جا رہا ہے ہم سے, اور خدا سے منحرف کیا جا رہا ہے. لہٰذا ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی نسلوں کی پرورش جو ہے وہ ویسے کریں جیسے دین چاہتا ہے, جیسے خدا چاہتا ہے. اور یہ کہنا پڑتا ہے بعض جگہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ بعض جگہ وہاں جہاں ہم دیکھتے ہیں بچوں کی پرورش جو ہے وہ ہم نہیں کر رہے ہیں بلکہ میڈیا پرورش کر رہا ہے, یعنی میڈیا جیسا چاہتا ہے ویسے ہمارے بچے وہی کھاتے ہیں, وہی پہنتے ہیں, وہی سوچتے ہیں, وہی کرتے ہیں. تو اس میں بہت متوجہ رہنے کی ضرورت ہے کہ وہ دیکھیں فکر وہی فکر ہے, تھاٹ وہی تھاٹ ہے, بالکل
طریقہ
بدلا ہوا ہے. لہٰذا جو ہے اس کی طرف ہمیں بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے, بہت زیادہ متوجہ رہنے کی ضرورت ہے. تو یہ تو شان نزول کے لحاظ سے کہ جب ان کا اصرار ہوا کہ تم ہمارے دین کو اپناؤ ہم تمہارے دین کو, تم ہمارے بتوں کی عبادت کرو ہم تمہارے خدا کی عبادت کریں گے, تو اس کو رد کیا اور یہ سورہ نازل ہوا. اب یہ کہ اس کے نزول کا مقصد کیا ہے, تو دیکھیں نزول کا مقصد خود یہ ہم نے باتیں کہ اس سے واضح ہو جاتا ہے. البتہ اس کو میں تھوڑا سا اور واضح کروں کہ اس کی جو فضا تھی جو نازل ہوا ہے قرآن, اس کو یہ تھا کہ کفار قریش جو تھے وہ دین ابراہیم ہی پڑھتے.
جی,
وہ ابراہیم علیہ السلام کی جو علم بردار توحید کہے جاتے ہیں اور جن کا بار بار قرآن مجید نے تذکرہ کیا ہے قرآن مجید میں, ان کے دین پر یہ کفار قریش تھے. اور لیکن بعد میں انہوں نے اس دین ابراہیمی میں اتنا انحراف پیدا کر دیا, یہ توحید ابراہیمی میں اتنی زیادہ انحرافات اور خرافات اور شرک جو ہے وہ ڈال دیا کہ جسے کہہ لیجیے ایک دم شکل ہی بدل گئی.
کہنے کو تو یہ دین ابراہیمی پہ فائز تھے لیکن کوئی بھی اس مسلک سے وابستہ حقیقت میں نہیں تھا.
جی تو وہ یہ چاہتے تھے کہ جو ظاہری شباہت ہے ہمارے دین میں اور دین اسلام میں, ان شباہتوں کی بنیاد پہ آپس میں کمپرومائز کر لیتے ہیں. اور اس سورے کا جو نزول کا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں کبھی بھی دین کے معاملے میں, توحید کے معاملے میں, ایمان کے معاملے میں کبھی کفر اور اسلام میں جو ہے وہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, تجارت ہے, اقتصاد ہے, سیاسیات ہیں, دوسرے جو ایک دوسرے کے جو منافع ہیں, جو منفعات ہیں, ان کی بنیاد پہ دنیاوی معاملات میں ہو جائیں, لیکن جہاں دین کا مسئلہ آئے گا, جہاں ایمان کا مسئلہ, وہاں ہر چیز جو ہے وہ اس دین پر قربان ہے, ہر چیز جو ہے وہ اسلام پر قربان ہے.
جی
تو اس مقصد کا, اس نزول کا مقصد یہی تھا. اسی بعد میں لکم دین حکم ولی دین, یا تم اپنے خداؤں کی عبادت کرو, اپنی نہ تم اپنے خداؤں کی عبادت چھوڑ سکتے ہو نہ اپنے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ دین کے معاملے میں, توحید کے معاملے میں کبھی بھی جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. اور اس طرح سے یہ میسج تھا جسے کہہ لیجیے ہم سب کے لیے کہ ہم اپنی زندگی میں ہر چیز میں تو کمپرومائز کر لیں, لیکن جب ہمارے دین کا مسئلہ ہے, جب ہماری توحید کا مسئلہ ہے, جب ہماری ایمان کا مسئلہ ہے, تو ہم کسی بھی شخص سے, کسی بھی حکومت سے, کسی بھی طاقت سے ہم کمپرومائز نہ کریں. اس سورے کے نزول کا مقصد یہ تھا تاکہ یہ پیغام جو ہے وہ ہم تک پہنچ سکے اور یہ ہم کو بتایا جا سکے کہ اس معاملے میں جس طرح نبی اکرم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمپرومائز نہیں کیا اس وقت کے کفار سے,
جی
اسی طرح سے جو ہے ہر زمانے میں مسلمان کا, ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ اپنے دین اور توحید اور ایمان کے معاملے میں کبھی جو ہے کفار سے کمپرومائز.
جیسا کہ ابھی آپ نے ابتدا میں اشارہ بھی اس چیز کی طرف کیا کہ جب یہ سورہ نازل ہوا تو ابتدائی مرحلے میں اسلام تھا, ضعیف بھی تھے لوگ, کمزور بھی تھے, سب کچھ تھے, لیکن اس کے باوجود قدرت مند ترین افراد کے سامنے بھی سر نہیں جھکایا.
جی جی مائنورٹی میں تھے, اقلیت میں تھے اور اکثریت میں وہ لوگ تھے, اس لیے ان کا بہت زیادہ کیا کہتے ہیں ان کی طرف سے پریشر بھی تھا, لیکن اس کے باوجود اقلیت پر, چونکہ خدا پر ایمان تھا, خدا پہ توکل تھا کہ جو جسے کہہ لیا جائے کہ روح توحید ہے کہ وہ اپنے اندر ہم پیدا کریں, جب خدا پہ توکل ہوتا ہے تو سپر پاور طاقت بھی پھر جو ہے وہ ہمارے سامنے گھٹنا ٹیکنے کے لیے تیار رہتی ہے. اس توکل اور اس عزم کو, اس اعتماد کو, اس اعتماد بے نفس کو ہر مسلمان کو اپنے اندر پیدا کرنا پڑے, ہر مسلمان اور ہر اسلامی حکومت کو کہ ہم جو ہے وہ کفار کے ناجائز مطالبے کے مقابلے میں کبھی جو اپنا سر خم نہ کریں, اس لیے کہ ہمارا خدا موجود ہے کہ جو ہر وقت ہمارا حاضر و ناظر ہے اور ہر حال میں ہماری وہ مدد کرنے کے لیے تیار ہے, مدد کرنے کے لیے.
یا دین کے امور کو یہ نہ کہنا چاہیے قدیم ہو گیا, ابھی جدید جو ہے ماڈرن اسلام ہمارے سامنے آنا چاہیے. دین تو ماڈرن اور قدامت کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا یہاں پر. جی تو یہاں پر ایک, جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا اس کے پار کہ بہرحال مقصد نزول اس سورہ کا کیا تھا, تو بہرحال قرآن کی جو بھی ایک معمولی سا لفظ سے لے کر ایک معمولی سا حرف, ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. اس سورہ کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں شروع ہوتا ہے قل سے, قل یا ایھا الکافرون. تو بہرحال اگر یہاں پر قل اللہ خود بھی کہہ سکتا تھا, یہاں پر قل کا استعمال کیوں کروا رہا ہے اپنے پیغمبر سے؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیں.
جی بہت اچھا سوال ہے. صرف یہی سورہ نہیں بلکہ قرآن مجید کے متعدد سورے ہیں کہ جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قل سے سوال ہوا ہے.
جی
اور یعنی قل سے شروعات ہوئی, ابتدا ہوئی ہے اس کا, اس کا آغاز ہوا ہے قل پیغمبر آپ کہہ دیجیے. تو یہ بھی کہہ سکتا, جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ پروردگار یہ بھی کہہ سکتا تھا ایھا الکافرون.
جی
تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر اس طرح سے سورہ نازل ہوتا ایھا الکافرون, ایھا الکافرون سے قل نہ ہوتا اس میں اور حضور جا کے اس کی تلاوت کرتے, تو وہ مقصد حاصل نہ ہو پاتا کہ جو سورہ کا نازل ہونا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کفار کا مطالبہ رسالت ماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھا کہ جو ہے وہ آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں, آپ جو ہے وہ ہماری دعوت کے آگے تسلیم ہو جائیں. اگر ایھا الکافرون کی تلاوت ہو جاتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ خدا جو ہے وہ ان سے کہہ رہا ہے لا عبدو ما تعبدون, اور اللہ کے لیے کہ میں عبادت نہیں کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو, اللہ کے لیے اس کے معنی نہیں رکھتے.
جی
یعنی اس معنی کی وضاحت نہ ہو پاتی اور اس کا میسج جو پہنچنا چاہیے تھا وہ نہ. اب جب قل کے ذریعے نازل ہوا اس کا مطلب کیا ہے کہ اب پیغمبر جا کے کہہ رہے ہیں. جی یعنی ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے, لیکن پیغمبر آپ کہہ دیجئے, یعنی آپ جب کہنے کے لیے جا رہے ہیں اب یہ آپ جو کہہ رہے ہیں گویا کہ آپ اپنی بات کہہ رہے ہیں ان سے جا کے کہ میرا تم سے مطالبہ یہ ہے کہ اے کافروں کہ جو جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کروں گا. لیکن اگر ایہ الکافرون ہوتا تو اس کا مخاطب پھر خدا ہو جاتا, یعنی اس کا جسے کہہ لیا جائے کہ کہنے والا خدا ہو جاتا. اور خدا ہو جاتا تو خدا کے سلسلے میں یہ معنی معنی نہیں رکھتے کہ میں عبادت نہیں کروں گا اس کی تم عبادت کرتے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جو مطالبہ کیا تھا عبادت کا کہ ہمارے بتوں کی عبادت کرو, خدا سے مطالبہ نہیں تھا
جی,
پیغمبر اسلام سے مطالبہ تھا. لہذا پروردگار نے کہا قل یا ایہل کا, آپ جا کے کہہ دیجئے تاکہ یہ بات جو یہ میسج جو ہے ان تک آپ کی طرف سے پہنچے, کیونکہ یہ آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کس چیز کا, عبادت کرنے کا اور اللہ کی جو ہے وہ اللہ سے شرک کرنے کے متعلق. تو ایک تو وجہ یہ کہ اللہ نے اس سورے میں قل کا لفظ استعمال کیا تاکہ وہ میسج پہنچ سکے کہ جو پروردگار پہنچانا چاہ رہا تھا, اور وہ قل ہی کے ذریعے پہنچ سکتا تھا.
یعنی اگر ادھر سے شرک کا آپ کی طرف سے مطالبہ ہو رہا ہے ان کی طرف سے کہ آپ شرک کی طرف آ جائیں, تو آپ اپنے موحد ہونے کی دلیل ان کے سامنے
دلیل پیش کیجئے جی. اور ان کا مطالبہ اگر خدا سے ہوتا تب خدا یہ کہتا کہ ایہ الکافرون لا عبدو ما تعبدون. خدا سے مطالبہ نہیں تھا کہ میرے بتوں کی عبادت کرو, پیغمبر خدا سے تھا. لہٰذا اللہ نے کہا کہ قل جا کے کہہ دیجئے, یعنی آپ جا کے کہیے کہ میں تم سے مخاطب ہوں. ایہ الکافرون کہتا تو خدا خود مخاطب ہو جاتا
جی.
اور ان کا کفار قریش مخاطب خدا نہیں تھے, خدا سے مخاطب نہیں تھے, خدا سے مطالبہ نہیں تھا ان کا جی. بلکہ کس سے تھا؟ پیغمبر خدا سے تھا. لہذا اللہ نے کہا یہ ایک مسئلہ ہے, یہ قل کا لفظ استعمال ہوا. دوسرے یہ کہ یہ بتانا چاہ رہا ہے پروردگار اس میں کہ جو کچھ جو ہے وہ پیغمبر پر نازل ہوتا ہے پیغمبر مینو ان اس کو نقل کر دیتے ہیں
جی.
اگر قل ہے شروع میں تو پیغمبر کے اختیار نہیں کہ قل کو ہٹا کے ایہ الکافرون, حالانکہ ایہ الکافرون کہتے تب بھی کسی حد تک میسج پہنچ جاتا
جی.
لیکن جو ہے وہ قل پیغمبر بھی قل لا رہے ہیں, قل یا ایہ الکافرون. بھائی پیغمبر سے کہا گیا تھا قل کہ تم کہو تو پیغمبر کہہ دیتا ایہ الکافرون, لیکن یہ قل اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ جبریل اور میں اس سلسلے میں جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے, وحی الہی جو ہوتی ہے اس کے سلسلے میں اتنے امین ہیں کہ منو ان جو لفظ اور جو کلمہ بھی ہم پہ نازل ہوتا ہے اس کو ہم بیان کرتے ہیں, اس کو پوری امانت داری کے ساتھ بیان کرتے
جی. مولانا آ چکی, بریک کا وقت ہو چکا ہے, بات جاری رہے گی. ناظرین ہماری بات جاری ہے آپ کے سامنے, مگر ملتے ہیں چھوٹے سے پھر سے ایک مرتبہ آپ کا استقبال ہے, اور آپ کے سامنے مولانا کی گفتگو جاری ہے سورہ کافرون کے حوالے سے. لہذا بغیر تعطل کے چلتے مولانا خدمت میں. مولانا آپ کا پھر سے استقبال ہے, اور جیسا کہ آپ نے گفتگو چھیڑی تھی کہ اس قرآن میں ہر چیز کا ایک مقصد ہے, لہذا یہاں پر قل کے جو آیت سے ابتدا ہوتی ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ جو آپ کی گفتگو جاری تھی, گزارش ہے کہ آپ اسی گفتگو کا ادامہ دیں
جی. تو میں نے عرض کیا کہ قل کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ خود کفار قریش کا جو مطالبہ تھا وہ خدا سے نہیں تھا. اگر خدا سے ہوتا تو پروردگار ایہ الکافرون کہتا, قل نہ کہتا جی. کیوں؟ پیغمبر سے مطالبہ تھا, لہٰذا قل کہا, یعنی آپ کہہ دیجئے, اور تاکہ یہ بات جو ہے پیغمبر کی بات سے منسوب ہو اور وہ مقصد حاصل ہو جائے کہ جو وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو مطالبہ کر رہے تھے اس کی وہ رد ہو سکے
جی.
دوسری وجہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرض بنتا ہے کہ جو کچھ پروردگار نے نازل کیا ان پر اس کو منوان بیان کریں, اور اس کو جیسے جناب جبریل علیہ السلام ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, انہوں نے جو ہے وہ پوری امانت داری کے ساتھ جو ہے وہ اس کو, جیسے ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں منو ان جو کچھ آتا, اگر قل بھی تھا اس کو بھی بیان کیا, حالانکہ نہ بیان ہوتا تو تب بھی مطلب حاصل ہو جاتا کسی حد تک, کافی حد تک, لیکن پھر بھی اس کو بیان کیا تاکہ معلوم ہو سکے کہ جو ہے قرآن میں جو کچھ ہے وہ منو ان جو ہے وہ
خدا کا
پروردگار کا کلام ہے, اللہ کے کلمات و الفاظ ہیں. اس لیے اس کی وضاحت خود قرآن مجید میں ہوئی ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی آپ فرماتے ہیں سورہ یونس میں 15 نمبر آیت, قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی, کہ مجھے اختیار نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے کسی چیز کو بدل دوں, ان اتبع الا ما یوحا, میں تو بس اس چیز کا اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی
ہے.
یہ آیت بتا رہی ہے کہ جو کچھ میں بیان کرتا ہوں وہ اللہ کی طرف سے وہی ہوتی ہے, اور منو ان میں اس کو بیان کرتا ہوں, مجھے کوئی اختیار نہیں ہے قرآن آیات کے سلسلے میں کہ میں اس میں کوئی چینجنگ کروں, کوئی تبدیلی کروں. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ جو آج قرآن موجود ہے مسلمانوں کے گھرے میں, گھروں میں, مسلمان کے جس فرقے کے
پاس
موجود ہے وہ وہی قرآن ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا. منو ان وہی ہے, اس میں الفاظ و کلمات تمام وہی ہیں, زیر و زبر وہی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا, اس میں کوئی تحریف کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے. اور یہ خود بتاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کو, کہ آپ کا لقب بھی امین تھا, تو آپ نے جو ہے وہ جہاں ہر چیز میں امانت داری دکھائی وہیں کے اوپر خود قرآن مجید کو پوری امانت داری کے ساتھ جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ تک پہنچایا. اور آج ظاہر سی بات اس لحاظ سے ہم جتنا بھی شکر ادا کریں اور جتنا بھی ہم سے پاس ادا کریں حضور کی بارگاہ میں اتنا کم ہے.
جی ہاں, یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا پیغام کو پہنچانا, جو بھی مقصد پیغام وہاں سے ملا اس کو بیان ہی ویسے امت کے حوالے کر دینا. تو بہرحال یہ چیز تھی. اس کے بعد جیسا کہ قل یا ایھا الکافرون, یہاں پر جو کافرون کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اس کا اصل ہو گیا کفر. تو اگر ہم دیکھیں آپ, جیسا کہ ابھی آپ انشاءاللہ ناظرین کے سامنے اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے, قرآن میں کفر کتنے معنوں میں استعمال ہوا ہے, اور اگر یہاں پہ دیکھیں یہاں سے کافرون سے مراد کون سے افراد ہیں.
جی جی جی, سب سے پہلے عرض کر دوں کہ خود کفار ایھا الکافرون جو کہا گیا, یہاں کفار سے مراد, باتوں میں بھی میں نے اشارہ کیا کہ کفار قریش مراد ہیں اور ان کے جو سردار تھے وہ مراد ہیں, ان سے مخاطب ہے قرآن میں.
یعنی ایک خاص گروہ جو
خاص گروہ ہے قریش کا, کفار قریش جو کہلاتے تھے وہ مخاطب ہیں اس میں, ان آیتوں کا, اس سورے کا. اب یہ کہ اچھا سوال کیا آپ نے کہ کفر کن معنوں میں استعمال ہوا ہے. آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو ہے وہ بعض فرقے ہیں مسلمانوں کے, وہ اپنی طرف سے ایک معیار اور ایک تعریف بنا لیتے ہیں کفر و شرک کے, بنانے کے بعد جو ہے وہ مسلمانوں کے اپنے علاوہ تمام فرقوں کو جو ہے وہ ان کے اعمال اور ان کے عبادات اور ان کے مراسم کو کفر و شرک سے تشبیہ دیتے ہیں. حالانکہ یہ کسی بھی فرقے کو حق حاصل نہیں ہے, بلکہ چاہیے کہ دیکھیں قرآن نے کیا بیان کیا, حدیث رسول میں شرک کا معیار کیا ہے, یا خود ان فرقوں کی کتابوں میں جو ہے وہ کفر اور توحید سے متعلق کیا گفتگو ہوئی ہے. یہی کے اوپر یہ بھی ہمارا فرض بنتا ہے اور تمام مسلمانوں کے فرق دیکھیں کہ کفر کن معنوں میں قرآن مجید میں استعمال ہوا, تاکہ معلوم ہو سکے کہ ہم آیت جب پڑھیں قرآن مجید کو تو ہم دیکھ سکیں یہاں پہ کفر جو آیا ہے وہ کس معنی
میں.
تو جب ہم نے اس سلسلے میں تحقیق کی بررسی کی تو ملتا ہے کہ 9 معنی میں قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. ٹائم رہا تو انشاءاللہ اس تمام کی وضاحت کروں, ورنہ بعض کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں. ایک جو ہے وہ لغوی معنی میں, لغوی معنی کفر جو کافر سے ہے, یہ اس کے معنی چھپانے کے ہیں, اس لیے کسان کو کافر کہا جاتا ہے کیونکہ دانے کو وہ کھیت کے اندر چھپاتا ہے.
جی,
اسی لیے ان لوگوں کو جو اللہ کی نعمتوں کو چھپاتے ہیں, یعنی کفر اختیار کرتے ہیں, کفران نعمت جس کو ہم کہتے ہیں چھپاتے ہیں, ان کو بھی ایک طرح سے کافر کہا گیا اسی لغوی معنی میں, کہ وہ چھپاتے ہیں چونکہ اللہ کی نعمتوں کو,
ناشکر افراد
جو ہیں. اس لیے ملتا ہے فذکرون یذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں, میرا شکر کرو, ولا تکفرون, اب کفران نعمت نہ کرو. تو
جی شاید ہم تمام معنی تک نہ پہنچ سکیں کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے. تو جو پہلے معنی کی طرح آپ نے اشارہ کیا ہے, انشاءاللہ اس کے بعد کا جو معنی ہوگا انشاءاللہ ہفتے بعد میں جو آپ کے سامنے
پروگرام کریں گے.
تو بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور مومنین کو بہرحال جلا دیا آپ, ان کے قلوب کو جلا بخشی آپ نے, اور انشاءاللہ ہماری زندگی ایسے ہی اپنے اللہ کے اطاعت کے ساتھ گزرے گی. ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام کو دیکھا, اور انشاءاللہ آگے بھی اس کا جو مشاہدہ فرماتے رہیں گے, اپنی زندگی کو بہتر بنائیے اور ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے. پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے فی امان اللہ. من يرحم من لا ترحمه.